الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے نظام انسانیت تو مرد اور زن سے پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے. انی خالق بشرا من طین، انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جب وہ آرام فرما رہے تھے، حوا بی بی پیدا فرمائی گئی. اس لیے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے نہ والد ہے اور نہ والدہ ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون. اور حوا بی بی کی ماں نہیں ہے، وہ آدم سے پیدا ہے. آدم مرد ہے، وہ باپ ہے. تو قدرت کا ایک کرشمہ باقی تھا، اور وہ یہ کہ بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہو، اور وہ عیسیٰ مسیح روح اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم. نجران کے عیسائیوں نے گفتگو میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح ابن اللہ یا ابن جبریل نہیں ہے، تو پھر کس سے وہ پیدا ہوئے ہیں؟ تو سورۃ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کے حال سمجھنے کے لیے تو آدم علیہ السلام کا حال سمجھنا زیادہ آسان. یا تو باپ نہیں ہے، ماں ہے. وہاں تو نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں دونوں کا حصہ ڈالا ہے، البتہ مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے. اس واسطے رجال مردوں کے مناسب بھی زیادہ بلند ہے. الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمران کی طرح مقام دیا ہے، اور خواتین ان کی رعایا ہے اور مرہون ہے. اس سے نظام کے اندر بہتری رہتی ہے. اگر خواتین حکمران بنے اور مرد ان کی رعایا ہو، تو یہ ایسا ہے جس طرح عورت نماز پڑھانے لگے اور مرد پیچھے صفوں میں کھڑے ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور مرسلین صرف رجال پیدا کیے. خاتون کو نہ نبوت دی ہے اور نہ رسالت دی ہے. ان کی شان کے لائق بھی نہیں ہے. بخاری شریف میں کہ موسم حج میں حضرت عائشہ بہت غمگین تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ماہواری آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں عبادات میں بہت خلل واقع ہو جائے گا, کیونکہ عبادات کی بنیاد مسجد الحرام ہے اور حائضہ مسجد نہیں جا سکتی. تو آپ نے تسلی دی, آپ نے کہا امرن کتبہ اللہ علی بنات آدم. یہ تو ایک بات ہے جو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو پیش آتی ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی حکمت رکھی ہے کہ اگر عورت کو ماہواری نہ آئے تو وہ کبھی حامل ہی نہیں ہوگی, تو توالد و تناسل کا سلسلہ منقطع رہے گا. حکیم یا ڈاکٹر جب حاذق ہو اور کسی کا علاج کرتا اولاد کے مسئلے کا, تو پہلے اس کو درست کرتا ہے کہ ماہواری ٹھیک ہو جائے. جب یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر ولوغ مؤثر بنتا ہے, اور جب اللہ تعالی چاہے تو آگے اولاد دے دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہے لڑکیاں دے. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہے لڑکے دے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, اور بعضوں کو لڑکے بھی دے اور لڑکیاں بھی دے. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا, اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. کون ہے جو اس سے پوچھ لے؟ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. وَهُمْ يُسْأَلُونَ, جن سے پوچھا جاتا ہے ان کو مخلوقات کہتے ہیں. وہ تو مخلوق نہیں ہے, خلاق اور علام ہے. اللہ بزرگ و برتر ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے چھوٹی بڑی تشریعی تکوینی تفصیلی اجمالی ذلی بروزی پوری ادھوری ہر طرح کی نبوت ختم کرنی تھی, اور آپ کو خاتم النبیین کی شان عطا فرمانی تھی. خاتم النبیین کا معنی یہ کہ انبیاء آئے مکمل ہو گئے, اور بس آخری آپ تو آپ آ گئے اور باقی مہر لگ گئی. تو مہر کا تعلق گزرے ہوئے انبیاء سے, آنے والے سے نہیں ہے. اس لیے بزرگوں نے ترجمہ کیا ہے, اور آپ مہر ہے تمام انبیاء کے لیے. یعنی سب پیغمبر آئے اور جب آپ تشریف لائے تو وہ آمد مکمل ہو گئی. نبوت پہ محمد باندھے تمام شو نشت پسل محمد انبیاء, رحمان بابا علیہ رحمت فرماتے ہیں. عالم کے بود مرکز ہر دائرہ یکتا, عالم کی تو آئی کی تو بے مثل و نظیری. ادراک بختمست و کمالست بخاتم, عبرت بخواتین کے در دور آخری. امام الاثر حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں نعتیہ کلام کے اندر. چونکہ آپ کے بعد کسی قسم کا نبی اللہ نے نیا نہیں بھیجا تھا, پرانا ایک پیغمبر عیسیٰ مسیح آپ کا وفادار سپہ سالار بن کر آخر وقت میں امت کی مدد کے لیے خاص تکوین کے تخت اللہ نے بھیجنا تھا. اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے مستقل کیا ہے, لَيُوشِكُ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ. قریب ہے کہ قیامت کے آس پاس عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نیچے اترا ہے. اور احادیث عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب نزول کے بارے میں متواتر ہے, یعنی قرآن کے آیات کی طرح ہے اور اس کا منکر قطعی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس مسئلے کے بڑے منکرین میں سے اور بڑے کفار میں سے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ابن مریم کہا. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو, اس سے بہتر غلام احمد ہے. معاذ اللہ و استغفر اللہ. چونکہ ہمارے پیغمبر سید العرب والعجم الرسول الخاتم والمحتم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نئے نبی آنے والا نہ تھا, اس لیے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہوں گے. یعنی آپ کے بیٹے بڑے ہو کر جوان ہو کر آپ ان کے ابا کہلائے, ایسا نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ لوگ بچپن ہی میں مریں گے. چنانچہ قاسم جس کو عبداللہ بھی کہتے ہیں, طاہر, متطہر, ابراہیم, یہ سب بچپن میں مارے گئے, یہ مر گئے. بیٹا اس لیے ہوتا ہے کہ کام کرے, تو فرمایا ولاکر رسول اللہ, خود رسول ہے اور ہمیشہ رسالت رہے گی. بیٹا اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں کام رک نہ جائے, تو فرمایا نہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, نبوت مزید نہیں رہے گی اور آپ کا منصب قیامت تک زندہ تابندہ ہوگا. امت جان کٹائے گی آپ پر, قربان ہوگی. کسی سادے سے شاعر نے کہا ہے نا کہ نماز اچھی اور روزہ اچھا, زکات اچھی اور حج اچھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا, نہ جب تک کٹ مروں یثرب کے خواجہ پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. احادیث میں بھی آپ نے کہا کانت بنو اسرائیل تسوس حب الانبیاء, بخاری کی حدیث. بنی اسرائیل کے سیاسی کام بھی انبیاء علیہ السلام کرتے تھے, سیاست بھی پیغمبر کا منصب ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. علماء کہتے ہیں سیاست من الدین, دین کا تقاضا ہے کہ اسلامی سیاست بھی ہو. اسلامی سیاست کے سیاسی مولوی درسی مولویوں سے محراب و منبر سے زیادہ مقام والے ہیں, کیونکہ یہ تو نمازی ہے, سب سننے آئے ہیں, سارے تابعدار مطیعین و شاکرین ہیں, لیکن میدان سیاست میں تو ہر ایک لیڈر ہوتا ہے, اپنی رائے اور منشور کا مالک ہوتا ہے. اس کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ ہر ایک کا کام نہیں, بہت بڑے دل گردے کا کام ہے. جو سیاسی مولویوں کو کمزور مولوی سمجھتا ہے یا ان کے ایمان پہ شک کرتا ہے وہ بےہودہ لوگ ہیں, ان کی عقل اور فراست نہیں رہی. سیاست کے علماء اگر واقعی وہ اسلامی سیاست کرے, ان کا حق ہم پر زیادہ ہے. جو کام ہم نہیں کر سکتے بازار میں, مارکیٹ میں, اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, شیاطین کے سامنے, سرغنے کفار کے سامنے, عالمی میڈیا کے سامنے, زنادقہ اور ملحدوں کے سامنے, سیاسی مولوی وہاں بھی سینہ تان کے کڑا ہوتا ہے. ہمیں تو کوئی سیاست سے واسطہ نہیں ہے. مولانا نے بہت دفعہ فارم بھرا, میں نے کہا میں آ نہیں سکتا ہوں اجلاس میں, میرے پاس وقت نہیں ہے. ایسے خواہ ہمیں ایم پی اے اور ایم این اے بننے کا کوئی شوق نہیں تھا. ترکت اللہ تول عزا جمیا کذالک یفعل الرجل البصیر, ادین واحد ام الف دین امر ذا تقسمت الامور. لیکن دور سے دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کام مشکل ہے بہت زیادہ. وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسان کام دیا ہے، ممبر اور محراب، مسجد، درسگاہ، بخاری شریف کا درس، ترمذی شریف کا درس، قرآن شریف کا درس ہے. الا ان للحرب رجالا، لو یاد رکھو جنگ و جدال کے علیحدہ لوگ ہیں، ورجال لقصعت وسریدی، اور کچھ لوگ کھانے پینے کے لیے ہوتے ہیں، ہم جیسے کمزور ان کے لیے بہت بڑا ہمم درکار ہے، عزائم درکار ہے، بلندی درکار ہے. اور اس ماحول میں بیٹھ کر کے اللہ کا نام لینا اور شریعت کا نام لینا، اسلام کے نظام کا نام لینا، غلط کو غلط کہنا اور ان کو ساتھ ملانا جو وہاں مختلف آراء اور منشور والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل کام ہے. ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو پورا دین مانتا تھا لیکن سیاست نہیں مانتا تھا، اور کہتے علماء کا سیاست سے کوئی کام نہیں، یہ اپنے ممبروں میں حراب پہرائے اور سیاست میں آ کے بڑی غلطی کرتے. اتفاق سے مجھ سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے گزارش کی کہ مجھے چند منٹ دے دے، اس درمیان میں آپ نہ بولے، پھر آپ جو چاہے بولے. بڑی مشکل سے اس کو خاموش کیا اور میں نے اس طرح گفتگو کا آغاز کیا کہ دیکھو، جو لوگ مدرسوں میں بیٹھ کے کتابیں پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، طلباء کو دین سکھاتے ہیں، یہ کام کیسے؟ اس نے کہا بہت زبردست کام ہے، یہ نہ ہوتا تو علماء ہی نہ ہوتے، روشنی نہ ہوتی. تو میں نے کہا یہ ایک شعبہ ہو گیا، اس کا نام ہے تدریس اور تعلیم. جو لوگ در بدر پھر رہے ہیں بسترے اٹھا اٹھا کے، اور لوگوں کو کہتے مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپناؤ، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، یہ کام کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت اچھے ہیں، کسی سے چندہ نہیں مانگتے. تب میں نے کہا اس کا نام ہے دعوت اور تبلیغ، دوسرا دو شعبے ہو گئے. اس نے کہا ہاں بالکل. میں نے کہا جو لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی توحید پر، نبی کی سنت پر، محبت پر، اتباع پر، حلال و حرام احکام سمجھانے کے لیے، کہتے یہ بھی بہت ضروری ہے. میں کئی بزرگوں کا نام لیا کہ میں ان کی کتابیں دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا اس کا نام ہے شعبہ تصنیف اور تالیف، تین شعبے ہو گئے. میں نے کہا ایک طبقہ بزرگان دین کا یہ ہے جو لوگوں سے ذکر کرواتے ہیں، گناہ چھوڑواتے ہیں، ضربے لگواتے ہیں، وظیفے کرواتے ہیں، چلے کھچواتے ہیں، راتیں کٹواتے ہیں، نفلی روزے رکھواتے ہیں، قسم قسم کے معمولات کرواتے ہیں. کہتے میں پیری مریدی کا یقین کرتا ہوں. میں نے کہا اس کو کہتے التزکیہ، التصفیہ، اصلاح النفس کی کوشش. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ چار شعبے ہو گئے اور دین یہ چار شعبوں میں ہے، اس کا پانچواں کوئی شعبہ نہیں، یہ مکمل دین ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، اب جو دین لوگ مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، جو کتابوں میں لکھا جا رہا ہے، جو تبلیغی آگے بڑھا رہا ہے، جو بزرگان دین تزکیہ و تصفیہ کرتے ہیں، اگر یہ دین پارلیمنٹ سے قانون بنے اور ملک کے طول و عرض پر نافذ ہو جائے اور تمام لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے، عدالتوں کو کہے فیصلہ دین کے مطابق لکھا کرو، افسران اور وزراء کو پابند کیا جائے کہ دین سے آگے نہ بڑھو، تو یہ کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت زبردست کام ہے. میں نے کہا یہ کام یہ چاروں طبقے نہیں کر سکتے، یہ سیاسی علماء کرتے ہیں. وہ بہت چھوٹے چھوٹے رہ گئے. میں نے دیکھ رہا ہے مجھے کہتے ہیں کمال ہے یار بڑی صفائی سے بوتل میں اتار دیے. میں نے کہا آپ جن کو برا کہتے ہیں وہ ان تمام نیکیوں کی بنیادیں ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہوائی جہاز بہت اچھا ہے اور یک سیکنڈوں میں اور لمحوں میں آدمی یہاں سے پشاور یہاں سے جدہ مکہ پہنچتا ہے, لیکن ہم تو نہیں چلا سکتے, پائلٹ تو نہیں ہے. ہمیں سب معلوم ہے کہ بڑی اچھی اچھی گاڑیاں جاپان نے نکالی ہے کئی کئی کروڑ کی, لیکن ہم تو نہیں کوئی چلائے گا. بہت اچھی بات ہے اللہ انہیں توفیق دے, سب کام ایک شخص نہیں کر سکتا ہے. تو ذہن صاف ستھرا رکھو اور سیاسی علماء کے بھی ممنون رہو, شکر گزار رہو, اور وہ بہت ہی زیادہ مشکل کام میں ہے, بہت پریشانی میں ہے. ایک سیاسی عالم میرے ساتھ اسلام آباد سے جہانگیر جا رہا تھا, تو جب میں بات کرتا تھا تو وہ ذکر روک لیتا تھا اور میں وہ مستقل ذکر میں تھا. میں حیران ہو گیا کہ اتنا ذاکر شاغل اور سیاسی بولی. میں نے کہا یار خیر ہے؟ اس نے کہا تو ضروری ہے وقت قیمتی ہو جائے. تو میں نے کہا سیاسی مولوی اتنے ذکر شغل کرتے؟ اس نے کہا آپ حضرات کا تو معاملہ صاف ستھرا ہے, درسگاہ میں ہے, ممبر و محراب میں ہے, مسجدوں میں ہے, مگر ہم تو آلودگیوں میں ہیں. ہمیں تو ہم وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے, کسی وقت بھی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. وہ سیاسی مولیوں کو کٹ آف کر لو, تو اللہ کا نام ہماری زبان پر ہو, ہمارے دل میں ہو, تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے. اور اللہ میں بڑا حیران ہو گیا. سچ کہا ہے کسی نے کہ گجڑی اور کشکول کے اندر بھی غلط لوگ ہو سکتے ہیں اور تاج اور تخت کے اوپر بھی کامل اولیاء ہو سکتے ہیں. اللہ کو یاد کر رہا ہے, خدا سے ڈر رہا ہے, شاہانہ تاج سر پر ہے اور تخت ملک پر بیٹھا ہوا ہے, لیکن فقیری گئی نہیں ہے اور وہ دل و دماغ میں ہے. اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی تھی زیب النساء, وہ ایک شعر میں کہتی ہے کہ دختر شاہم ولے کنرو بفقر آوردہ, میں بادشاہ کی بیٹی ہوں, زمانے کی مغل شہزادی ہوں, لیکن مجھے فقراء اور دین والوں سے بہت محبت ہے. اور زیب زینت بس ہمینم نام من زیب النساس, مجھے زیادہ قیمتی کپڑے زیورات سونے وونے نہیں چاہیے, خام خام میرا نام زیب النساء رکھا ہے. تمام عورتوں میں خوبصورت اور حسین جمیل, زیب زینت بس ہمینم نام من زیب النساء. ایک خط میں اورنگزیب اپنی بیٹی کو لکھ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے آپ زیورات سے اور لال و جواہر سے اور سونے چاندی سے کوئی محبت نہیں کرتے, آپ قبول کر لے میری طرف سے اور چند دن بعد فقراء و مساکین کو بانٹ دیں. میرا دل خوش ہو جائے گا کہ میں نے اپنی عالم بیٹی کو تحفہ پیش کیا اور آپ کو ثواب مل جائے گا, اللہ کے نیک بندوں اور مسکین بندوں پر خرچ کر دے گا. کمال تو یہ ہے کہ برما اور رنگون سے لے کے کاشغر اور غزنی تک حکومت کا تلاطم ہے, اور حال یہ ہے کہ بادشاہ وقت جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کو منت سے سونے کا تحفہ دے رہا ہے. قبول نہیں کرو گے کس کیا ہے, رہنے دے اس کو. وہ لکھا ہے ان کے حالات میں کہ ایک دفعہ والد کے ساتھ کہیں جا رہی تھی تو باہر شہر سے باہر ایک فقیر بیٹھا تھا اور اس نے جو بھیک مانگی تھی اس کو گن رہا تھا. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بی بی دیکھو اس غریب کی یہی کائنات ہے. تو بیٹی نے کہا کہ حضرت قیامت کے دن یہ صرف اس کا حساب دے گا اور ہمیں پورے ملک ہندوستان کا حساب دینا ہوگا, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں رسوا ہو جائیں. اس کا حساب تو بہت چھوٹا ہے, ہمارا بہت زیادہ ہے. کئی دن تک اورنگزیب پر بالکل غم کا اثر تھا. حاجیان جب جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے بڑے خواجہ کو سلام کہو, اس زمانے کی فارسی میں خواجہ سردار کو کہتے ہیں، خواجہ خواجگان، بڑے خواجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو کہو کہ اورنگزیب کو ہندوستان کے جیل خانے سے کب نکالنا ہے، ہندوستان کے قید اور جیل سے مجھے کب رہائی ملے گی. اللہ اللہ، کیا لوگ تھے جو آسمان سے بھی بلند تھے، کیا عظیم انسان تھے ایسے. اللہ اکبر و کبیر. دن بھر 500 علماء مسائل لکھتے تھے مل کر، عالمگیری بن رہی تھی فتاوی عالمگیری، جس میں 600,000 کے قریب فقہی قوانین ہیں. اور رات کو شیخ نظام الدین صدر صدور تھے، اس زمانے میں مفتی اعظم کو صدر صدور کہتے تھے، بادشاہ کو سناتے تھے اشابات، بادشاہ معمولات سے فارغ ہو جاتے، شیخ صاحب پہنچ جاتے تھے کہ آج علماء نے یہ لکھا ہے سناؤ، وہ فتوے پڑھتے تھے، یہ سوال یہ جواب یہ سوال جواب. اور بادشاہ سرکاری فائلوں پر دستخط کرتے تھے، فائلوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے. تو شیخ نظام الدین نے خیال کیا کہ یہ تو فائلوں میں ڈوبا ہوا ہے. اچانک اس کہنے کے ساتھ شیخ کی نظر ایک سطر سے چوک گئی. بادشاہ نے کہا ہاں، عبارت کا تسلسل ٹوٹ گیا. ہنس پڑے. حضرت کو کہا شیخ نظام الدین کو، وہ دس بکاری اور دل بیارے، ظاہراً فائل ہے لیکن دل وہی فتووں میں. کیا کیا جواب علماء کرام نے دیے، دس بکاری و دل بیارے. وہ تو آبات ہے تمہارے، بتاؤ تم کیا ہو. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. کبھی ہندوستان جانا نصیب ہوا تو اورنگ آباد میں اورنگزیب عالمگیر کے مزار پر حاضر ہو. 56 سال ہندوستان کی خدمت کی، جیسے آفتاب کی شعائیں اس طرح امن و سکون پھیلا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے روب و حیبت اتنی دی تھی کہ بہت کم تکلیف دہ واقعات پیش آئے، بہت کم. ایک شخص نے ان کے خلاف کتاب لکھی، لیکن اس میں لکھا ہے کہ وہ ایک آفتاب تھے اور زمین ان کے شعاؤں سے بری تھی، وہ امن کے دریا تھے اور ان کے تلاطم میں ہر طرف آرام اور سکون تھا، وہ اسلام کے محور تھے. سب سے زیادہ غصہ اس کو اس وقت آیا ہے جب کسی مسلمان یا مسجد کو نقصان پہنچا ہے، پھر بادشاہ نے کوئی رعایت نہیں. وہ شدید غصہ ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ اسلام کی حکومت ہے، اسلام کی حکومت سب کے لیے رحمت ہے، اس میں کتے کو بھی پانی پلانے کا ثواب ہے، بلی کے ساتھ زیادتی بھی جہنم کا باعث ہے، اس کو وہ اسلام کہتے تھے. اور جب کبھی لاہور جانا ہو تو ان کی عالم فاضل بیٹی جو 30,000 کتب حنفیہ کی حافظ تھی، سمن آباد میں بی بی صاحبہ مغل شہزادی زیب النساء کا مقبرہ ہے، بجناز اگر نے آئی بمزار خواہی آمد. عقل مند کہتے ہیں کسی نیک اور بزرگ کے مزار پر جانے سے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے ان کے جنازہ پڑھنے سے ملتا ہے. رنگ و روغن، ایمان و اعمال اور ان کی روشنی نصیب ہوگی. اللہ اکبر و کبیرہ. اپنے دین اور مذہب کے محسن اور بڑوں کا احسان ماننا چاہیے اور انہیں دعاؤں میں بھی یاد رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک تفسیر شائع ہوئی ہے تفسیر زاہدی، یہ 519 ہجری میں دروازجک کے اندر شیخ احمد ابو علا احمد ابن نصر زاہدی نے شروع کی تھی اور 540 میں مکمل ہوئی، 21 سال میں مکمل ہوئی. میری دانش میں اور معلومات کے مطابق موجودہ دنیا میں عربی کے علاوہ جتنی تفاسیر ہے ان میں یہ پہلی ہے، میں نے اس کے اوپر لکھوائے ہوئی ہے. ہماری دانست اور اطلاع کے مطابق موجودہ دنیا میں جتنی قرآن کی تفاسیر چھوٹی بڑی پوری ادھوری شائع ہے اس میں یہ پہلی تفسیر ہے. اگرچہ تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ مفسر کے سامنے سینکڑوں ہزاروں کتاب تفسیر کی موجود ہے، ہمیں اس کی اطلاع نہیں مل رہی. یہ تفسیر جب ہمارے ہاں چھپ گئی 900 سال بعد پہلی مرتبہ احسن العلوم کے نشر و اشاعت سے شائع ہو گئی، ایک مخدوش نسخہ مجھے ملا اور مجھے بہت پسند آیا. اہل سنت والجماعت کا ساز و سامان ہے، تمام اصح اقوال پر مشتمل ہے. تفسیر جب شائع ہوئی الحمدللہ جامعہ عربیہ احسن العلوم کے نشر و اشاعت کے شعبے کو یہ فخر حاصل ہے، اب تک 34-37 کے قریب کتابیں شائع ہوئی، مگر ایک ورق بھی بیکری کے قائل نہیں ہے. تمام مفت تقسیم ہو رہی دنیا کو. بہت لوگوں نے کہا وہاں نہیں مل رہی، دکانوں پہ نہیں مل رہی، آپ اس کو عام کر دے بیچ دیں. میں نے کہا دل نہیں مانتا، مفت ملے. تو یہ تفسیر جب شائع ہوئی میں بعض بعض بڑے بڑے علماء کرام کی خدمت میں نے پیش کی، تو میں نے خواب دیکھا وہ الاحسن میں شائع ہوا ہے کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر تفسیر زاہدی لینے کے لیے آئے. تو میں گیٹ کے باہر نکلا کہ حضرت کہاں ہیں؟ تو یہاں سے لے کے گرو مندر تک بنوری ٹاؤن تک یہ پورا میدان ہے اور بہترین فرش بچا ہوا ہے، لیکن گھاس ہے، لگتا قالین ہے، حقیقت میں گھاس ہے. اس کے درمیان میں کچھ بینچ رکھے ہوئے اور ایک بینچ پر ایک ہستی بیٹھی ہے کہ شاید دنیا میں ان جیسی ہستی دیکھنے میں نہیں آئے گی. میں خدمت میں گیا، میں نے السلام علیکم کیا حضرت نے اسے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن ایک جان ہے. اور میں نے کہا کہ حضرت آپ اندر تشریف نہیں لا رہے؟ کہ نہیں، وہ تفسیر جو آپ نے شائع کی وہ لینے آیا ہوں. خواب میں میں فوراً اپنے مکتبہ میں آیا اور ایک کی جگہ دو نسخے میں نے اٹھائے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ بھی صف جلد کھول کے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں جلدیں ایک ایک یا دو دو چلی جائے، ایک اور دو، ایک اور دو، تاکہ پورا سیٹ جائے نا. دونوں لے کر کے خواب میں میرے ہاتھ بھی بھاری ہو گئے، بہت وزنی ہے، 1100 صفحات ہے. حضرت کی خدمت میں جب میں گیا تو حضرت اٹھے اور اس طرح سر جھکا کے اس کو لیا اور یوں کیا. تو مجھے کہا اس کی کتابت دیکھی ہے؟ میں نے کہا دیکھی. کہ یہ ولی الدین کو میں نے بغداد سے بلایا، یہاں بٹھا کے لکھوایا. ولی الدین عراقی بغدادی، اس نے اس کی کتابت کی. اورنگزیب بادشاہ نے مجھے کہا کہ میں نے اس کو لکھوایا تھا اور وہ کتابت آپ کے ہاں سے شائع ہو گئی، اس لیے میں نے اس پر کسی عالم سے نہیں لکھوایا. میں نے کہا بس بادشاہ مسلمین، غازی ہند، مجاہد اعظم، فخر و مفخر اسلام، اورنگزیب عالمگیر کی روح خوش ہوئی ہے، یہی میری نجات کے لیے کافی. الحمدللہ، اللہم لک الشکر والحمد. عجیب بات ہے کہ یہ لوگ مرتے ہی نہیں ہیں. خیر اور برکات، عنایات اور رشد و ہدایت کے عالم میں یہ زندہ ہے. هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق سب تست بر جریده عالم دوام ما. حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل اللہ کی محبت سے مالا مال ہو وہ مرے بھی تب بھی زندہ ہے. مر تو وہ گیا جو موجود ہے اور کام نہ کر سکا, جس نے زندگی گزاری ہے اور اللہ کو راضی نہیں کیا وہ مرا ہوا ہے, یہ زندہ مردہ ہے. اور وہ مر چکے ہیں لیکن ان کا فیض جاری ہے. مات عبدالحی ولیکن لم یمت فیضانہ. ایک بڑے عالم ہندوستان میں مر گئے مولانا عبدالحی لکھنوی, تو شاعر نے ان کی بدقبط میں کہا کہ وہ مرا ہے لیکن فیض جاری ہے. بخاری 256 میں فوت ہوا ہے لیکن بخاری شریف ایسا جیسے اب بھی آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے. 656 میں گلستان لکھ رہے شیخ سعدی, درا مدت کے مارا وقت خوشبود, ہجرت 656 بود. وہ زمانہ جب میں یہ مبارک کتاب گلستان ترتیب دے رہا ہوں 656 ہجری ہے. اب بنو عباس اور سلطنت اسلامیہ کے سکوت کا سال ہے, تباہی کا سال ہے, لیکن آج بھی امید ہست کے روئے ملال در نہ کشد, عزیز سخن کے گلستان نہ جائے دل تنگ گیز. الخصوص کی دی باچے ہمایونش, بنا میں سعد ابو بکر سعد بن زنگیز. اور لوگ جا رہے تھے نا عصر کے بعد باغوں میں, کہاں انہوں نے کہا باغ سے پھول لائیں گا, چھوڑو پھول لائیں گے. گل ہمی چند روز شش باشد, ای گلستان ہمیشہ خوش باشد. آؤ یہاں بیٹھو میری گلستان پڑھو, دنیا کے ہر پھول چند دن تازے ہوں گے مرجا جائیں گے. جن 656 میں گلستان لکھی گئی اور 1435 کے اندر اب بھی گلستان کے ہم سب محتاج ہیں. اللہ نے ان کو ایسی بہترین اعمال نصیب فرمائے, ایسی بہترین قبولیت اللہ جل جلالہ ام نوالو نے نصیب فرمائے. اللہ اکبر و کبیر. کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے النبی الخاتم والمختم بنایا, اس لیے آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ ان کے ابا جان نہیں کہلائے, رجال کے باپ نہیں ہوں گے. رجال کا اطلاق عاقل بالغ پر ہوتا ہے, بچوں کو تو صبیان کہتے ہیں, اطفال کہتے ہیں. پھر سوال یہ کہ بیٹے پیدا کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ شفعاء بنے قیامت کے دن, درجات عالیات کے بواعث بنے. پیدا ہو اور پھر مرے, یہ ایک درجہ ہے. ابو داؤد اور ترمذی میں کہ چھوٹے بچے جو مرتے یہ ماں باپ کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن. ایک حدیث یہ آئی ہے کہ یہ تب کریں گے جب ٹائم پر عقیقہ ہوا ہو. امام احمد اور ظاہریہ کی یہ رائے, الغلام مرہون بعقیقتہ. اگر عقیقے کا موقع ملا ہو اور توفیق کے باوجود عقیقہ نہیں کیا گیا تو یہ بچہ ماں باپ کی شفاعت نہیں کر سکے گا. اس سے علماء نے سمجھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بچے یا بچی کی طرف سے عقیقہ درجہ وجود میں قربانی کی طرح ہے. جمہور ائمہ اور علماء کے خیال میں عقیقہ مستحب اور سنت ہے, ہو تو بہت اچھا اور نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. وہ اس حدیث کے اور مطلب بیان کر, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پر از حکمت ہیں, اسرار اور رموز موجود ہیں ان میں. یہ شرف آپ کو دے دیا کہ آپ کے بچے پیدا ہوئے اور پھر بچپن ہی میں ان کو اٹھا لیا, اور چار بیٹیاں ہوئی ہیں, چاروں کے چار جوان ہوئی, شادی شدہ ہو گئی, بچوں کی ہو گئی, زینب بی بی اور ام کلثوم, رقیہ اور فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہن. تین بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، آپ نے جنازے پڑھائے ان کے، اور حضرت فاطمہ آپ کے وصال کے 6 مہینے بعد بخاری کے خیال میں اور جمہور کے خیال میں 3 مہینے بعد وصال کر چکی. آپ نے فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہ لیتا تو یہ پیغمبر ہوتا، لیکن زندہ رہ ہی نہیں سکتا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ بچہ ہی مرے گا، آپ خاتم النبیین ہیں. تو انتفاع ثانی بے انتفاع اول ہے، وہ زندہ نہیں رہنا تھا کیونکہ نبی نہیں بنانا تھا. لا الہ الا اللہ، یا انتفاع اول بے انتفاع ثانی، یہ ٹھیک ہے. چونکہ نبوت نہیں تھی آپ کے بعد، اس لیے بیٹے کو زندہ نہیں رہنا. اس سے پتہ چلا ہو کہ بیٹے کا ہونا کتنا احساس ہے. بیٹا نہیں ہے جو بڑا ہو کہ آپ ان کے ابا جان کہلائے، تو دو اعزاز مبارک و رسالت اور ختم نبوت. تو جس کے گھر خدا بیٹا پیدا کرے، اللہ اس کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائے، کتنا بڑا احسان. اور رنجیت سنگھ نے ایک آدمی کو گرفتار کیا تھا نا، جو ہر سال بقرعید میں گائے کٹاتا تھا، 3-4 گائے اس نے کاٹی، کئی مرتبہ چھوٹ کے چلا جاتا تھا. تو رنجیت سنگھ جب ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے عملے کو کہا کہ اس کو صبح سویرے لٹکا دو، میرے پاس نہ لانا، یہ ایسی چالاکی کرتا ہے چھوٹ جاتا ہے. اور سب لوگ انتظار میں ہیں کہ بس صبح داخل ہو جائے اور اس کو لٹکایا جائے. رات کو اللہ تعالیٰ نے رنجیت سنگھ کو کئی سالوں بعد بیٹا دے دیا. اس کی بیوی نے خاون کو چٹ پٹ خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا، اتنی مدت ہو بعد ہمیں پیارا سا بیٹھا دے دیا. بہت نامناسب ہے کہ حیوان کے بدلے میں انسان مارا جائے. آپ نے یہ خوشی کی خبر سن کر خزانے کا منہ کھولا، سونا اور چاندی بانٹ رہا ہے، اس سے جان نہیں چھوٹے گی، اس مسلمان کو رہا کرو. خبردار کہ اس کو پھانسی دی. ہاں جی سن، سر پکڑ کے بیٹھ، کہا بلاؤ اسے. اس شخص کو بلایا، اس کو کہا تیرے خدا پر آفرین ہے جس نے رنجیت سنگھ کو تیرے اوپر قادر نہیں ہونے دیا. 3-4 دفعہ آپ یہ جرم کرتے ہیں اور جب سزا کا وقت آتا ہے اللہ بیچ میں آ جاتا ہے اور میری گرفت اس سے اتار لیتا ہے، اور تیری خدا اور اس کی عظمت کو سلام ہو. آج کے بعد تم جتنی گائے کٹواؤ گے اجازت ہوگی، اور خرچہ شاہانہ دربار سے ملے گا. یہاں کے پیسوں سے گائے کٹواؤ، تیرے خدا کو میں نے مان لیا کہ آج کوئی ذریعہ نہیں تھا تیرے بچنے کا، تو میرے گھر ایک خوبصورت سا نن منا بیٹا بھیج دیا. میں اس کی آنکھوں سے خوشی سے مجبور ہوں، تو رہائے چل. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ دنیا کے نعمتوں میں بڑی نعمت اولاد ہے، نیک صالح اولاد. نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، ایک عربی شاعر کہتا ہے، نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، اللہ کی نعمتیں بندوں پر بہت زیادہ ہے. واجلہن نجابۃ الاولاد، اور ان سب میں پر بڑھ کر نیک شریف قابل تسلی اولاد ہے. اللہ تعالی نصیب فرمائے، صالح بنائے، صحت مند بنائے، خوشیوں کے باعث بنائے، منبر اور محراب کے اہل اصل بنائے، اور اقابر و اسلاف کا یادگار بنائے، ان کے علوم و اعمال کے سچے جانشین وارث بنائے. تمام لوگوں کے بچوں کو اللہ نیک اور خوشیوں کا سبب رکھے، آنکھوں کی ٹھنڈک رہے، دل کا سہارا رہے، مستقبل کا سرمایہ رہے. اولاد کے لیے 3 دعائیں مروی، یا اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ اس کو میرے دل کا سہارا بنا، یا اللہ اس کو مستقبل کا سرمایہ بنا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. علماء دین کہتے ہیں یہ شکر کی آیت ہے، آپ کے پیغمبر کو جو ہم نے خاتم النبیین بنایا، جن اور انس اور کل کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے رسول و نبی بنایا، کامل و اکمل شرائع دی، ایک زبردست کتاب دی، آپ اس کا شکر ادا کریں اور اب اللہ کا ذکر کریں بہت زیادہ. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرے صبح و شام. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ وہی تو ہے جو رحمتیں تم پر بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ تمہیں کفر شرک بدعت فسق کے اندھیروں سے اسلام سنت ہدایت توحید کی روشنی نصیب کر لے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ اللہ مسلمانوں کے حق میں بہت مہربان ہے. تحیتهم یوم یلقونہ سلام، ان کی آپس میں علیک سلیک سلام کے ساتھ ہوگی. وأعد لهم اجرا کریما، اور ان کے لیے اللہ نے بہت عزت کا اجر لکھا ہے، تیار کیا ہے. یہ خاتم النبیین کی تفسیر ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر بنایا. وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں گے اور آپ کا مقام اور مرتبہ نہایت روشن ہے، اس سے ہر ایک کو روشنی ملے گی. وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، خوشخبری دے دے مسلمانوں کو کہ اللہ ان کو بہت بڑا فضل عطا فرمائے گا. ولا تطع الكافرين والمنافقين، پرواہ نہ کرے کافر و منافقوں کی. ودع عذاهم، ان کی تکلیفوں کو بھی رہنے دے، خاطر میں نہ لائے. وتوکل على الله، اللہ پر بھروسہ کرے. وکفى بالله وکیلا، اللہ سب کاموں کو بنانے والا ہے، تمام بگڑے ہوئے کام وہی بناتا ہے، تمام نتیجے وہ نکالتا ہے، تمام ثمرات وہی نصیب فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان نعمتوں کے شکر کی توفیق دے. مضمون بہت ہی عالی تھا لیکن تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. اگر اللہ تعالی نے زندگی نصیب فرمائی، داخلی اور خارجی خیریت و عافیت رہی، اور اللہ نے جمعہ خیر و عافیت سے نصیب فرمایا، تو انشاءاللہ تعالی یہ مضمون جو آج میں نے شروع کیا ہے اس کو تکمیل کروں گا اللہ کے فضل و احسان سے، آپ کی نیک اور مبارک دعاؤں سے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا أحمد عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمتهم، وفي رواية النسائي: ولعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنكم بعثتم ميسرين، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت ملة حنيفية صمحة سهلة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين وفقهاء الدين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة، أخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. متفق عليه. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أخرجه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أخرجه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عمرہ کے طواف میں چھ چھتر لگایا، اس وقت یاد نہیں آیا، بعد میں عمرہ ادا کیا تو یاد آیا. مجھے تو سات چکر لگانے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، چار چکر یعنی چار شوط، اس پر طواف مکمل ہو جاتا ہے. فقہا کہتے ہیں چار سے کم نہ ہو اور چار پانچ چھ سات ایک حکم میں. ہاں قصدن کم نہ کیے جائے، بھول چوک ہو گئی اور چار سے زیادہ ہوئے طواف مکمل ہے. طواف کے ساتھ چکر لگانے کے بعد گمان یہ تھا کہ چھ چکر لگ گیا، دل مطمئن نہیں، دل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چھ اور سات ایک حکم میں ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. مسئلہ حیات النبی علیہ دیوبند کا کیا کیجیے؟ انبیاء علیہ السلام قبور میں حیات ہے، یہ حیات برزخی ہے، قبری ہے، لیکن دنیاوی حیات سے بڑھ کر ہے. مسئلہ حیات النبی کے بارے میں کیا رائے؟ یہی رائے جو بیان ہوئی. قرآن کریم میں ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں تم نہیں جانتے، اور دوسری جگہ ہے اموات غیر احیاء، دنیاوی اعتبار سے وہ مر چکے ہیں، یہاں زندہ نہیں ہے. تو دونوں عقیدے رکھنا ضروری ہے، دنیا کے اعتبار سے فوت ہوئے ہیں، عقبا کے اعتبار سے قبر میں برزخ میں کامل و اکمل حیات ہے. شیخ مرشد محقق الاثر امام اہل سنہ ترجمان مسلک دیوبند حضرت اقدس مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تسکین الصدور سماء الموتا الافق الشہاب المبین دفع شبہ، یہ تمام بنیادی کتاب اہل سنت دیوبندیوں کا سرمایہ ہے. ہمارے ہاں سے جو خواتین عمرہ ادا کرنا جاتی ہے وہ اوقات کی نماز حرم میں امام کی ادا میں ادا کرتی ہے ہوٹل میں، نہیں حرم جایا کرے، علیحدہ گیٹ ہے، علیحدہ راستے، طواف کے اوقات علیحدہ رکھے تاکہ رش میں نہ پسے. مسجد کے امام کو جو کہ مستحق بھی ہے اور مکان بھی کرایہ پر ہے، ان کو زکات کی مد میں دے سکتے، کوئی حرج نہیں، جب آپ خود کہتے ہیں کہ مستحق ہے. حضرت گناہ کبیرہ روکنے کے لیے صغیرہ گناہ مبتلا ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، نہ صغیرہ کرو ارادتن نہ کبیرہ کرو. نظر کے علاج میں قیامت سے نظر کے علاج میں ثابت مرچ سرخ لے کر اس پر چاروں قل شریف آیت الکرسی سورہ قلم کی آخری چار آیتیں درود شریف پڑھ کر دم کر لے. کیا نظر صاحب نے کہا یہ طریقہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اچھا ہے. جس شخص پر میرا قرضہ ہے وہ پچھلے دو سال سے میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے، یا تو بہت کم کم دے رہا ہے، کیا اس صورت میں بھی دکان دینا ہوگا اس کا کل رقم جو کہ اس کے پاس ہے؟ بہرحال کہ آپ جانے، آپ کا کام جانے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. فارسی کے کچھ تفاسیر کے نام بتائیں، سب سے اچھی اور بڑی تو یہی ہے، تفسیر سعدی ہے، شیخ سعدی کی فارسی میں، عبد الرحمن جامی کی ہے، عبد المومن کی ہے، لطف اللہ حلائی کی ہے، زیب النساء کا مشہور ہے کہ فارسی میں، لیکن اصل تفسیر عربی میں ہے، زیب التفاسیر، تفسیر کبیر عربی میں ہے، بہت اعلی عربی. اللہ رب العزت آپ کو رنور شاہ کو صحت دیا، آمین. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت نہ کوئی ضرورت نہیں؟ ہاں راضی خوش ہو تو اچھا ہے، تاکہ جنگ و جدال نہ. رشتے میں کس کی رضا اور پسند کا اعتبار ہے؟ لڑکے اور لڑکی کا. رشتہ دار بھی رضامند رہے تو خوشی بڑھ جائے گی. میرا بیرون ملک کاروبار ہے، میرا آفس کرایہ کا ہے، کاروبار کی وجہ سے بیرون ملک جانا ہوتا ہے، وہاں مسجد میں جمع ہونے کے بعد بھی جماعتیں ہوتی رہتی ہے، کیا دوسری جماعت کا ہونا درست ہے؟ دوسری جماعت میں آخر رکعت میں شامل ہونے کی صورت میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ امام مسافر یا مقیم؟ بہرحال یہ پتہ تو چل جائے گا، جب امام پوری نماز پڑھے گا تو مقیم ہوگا، اور جب آدھی پڑھائے گا تو مسافر ہوگا. کراچی سے بیرون جاتے وقت کراچی ایئرپورٹ پر نماز پوری پڑھیں گے جی، یہ تو شہر کا حصہ ہے. اسلام اور جمہوریت میں فرق ہے، اسلام تو ایک دین ہے، مذہب ہے، اور جمہوریت ایک رائے ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہور کے معنی ہے زیادہ اور اکثر، یہ غلط ہے. جمہور کے معنی سرفراز اور سربلند لوگ. شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا نہیں، مہلت دے اور میں تیرا سر بندوں کو ہٹاؤں گا، کیا اس بات کو چیلنج کر سکتے ہیں یا پھر دعا کر سکتے ہیں؟ بس یہ چیلنج ہے کہ شیطان کا دوست مت بنو، اس کا بیٹا مت بنو، اپنے اوپر سوار نہ کرو اسے، اس کی باتوں میں نہ آؤ، بس یہ بچنے کا طریقہ ہے. کیا کسی غیر مسلم کے ہاتھ کا حلال اشیاء جیسے کیک بسکٹ کوئی حرج نہیں؟ مصحف میں حال ہی میں ڈاکٹر بنا ہوں تو ایک نجی اسپتال میں کام کر رہا ہوں، وہاں اکثر مریض آتے ہیں اور جان نکل چکی ہوتی ہے، اور اسپتال والے بلا وعید پائپ لگا کر مصنوعی سانس دیتے ہیں، اور ہمیں جھوٹ بلواتے ہیں کہ مریض کو رشتے داروں کو کہو ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم یہ نہ کریں تو مطلب رشتے دار ہمیں ماریں گے، دوسرے ہی کہ میرے دل میں مریضوں کی طرح بہت نرم ہے، اکثر رونا آتا ہے، مگر اللہ آپ کا ایمان سلامت فرمائے، آپ سچے مسلمان ہیں، اور جو دکھے کو دیکھ کے روئے نہیں وہ کیا مومن ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان، آپ کا اخلاص، آپ کی رقت قلب مبارک فرمائے، اور اللہ آپ کے ان آنسوؤں کی برکت سے بیماروں کو شفا دے، بےمانوں کے اسپتال سے، بے غیرتوں کے اسپتال سے اللہ آپ کو نجات دے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے فن کو، ڈاکٹری و طب کو سورج کی طرح چمکائے. یا وعدہ کرو کہ تم جب بڑے ڈاکٹر بنو گے اور خوب مشہور ہوں گے تب بھی اسی طرح آنسو بہاؤ گے، تو جو چاہو گے وہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. منہ سے جو بھی بول نکلا اور جس نے تولا پورا تول نکلا انشاءاللہ ہوتا. یہ غزوہ میدان، اللہ آپ کو صحت کامل عطا، آمین. شیخ صاحب ایک سوال یہ، جن حضرات نے کہا کہ اس غلام کے بیٹے کے لیے کسی نے روکا جنہوں نے الفاظ کہے وہ مرتد ہو گئے، یہ بات صحیح نہیں درست نہیں؟ کیا کل مدنی مسجد کی خبر سے بات ہوئی ہے؟ پتہ نہیں، مدنی مسجد کی باتیں کمزور ہوتی. سوڈان میں رہ رہا ہوں، وہاں روزے 22 گھنٹے کے ہیں، کیا روزے کئی قریبی ملک کے مطابق؟ شاباش شاباش، مطلب یہ کہ سورج کھڑا ہوگا اور آپ روزہ افطار کر رہے ہیں، واہ واہ، کیا جاپانی روزہ ہوگا، تو واہ کیا فرق پڑے گا. سال بھر آپ گائے اور بھینس کی طرح چر رہے ہیں، تو اگر ایک مہینے کے لیے آپ نے 22 گھنٹے اور 23 گھنٹے اور 24 گھنٹے لوگ فاقہ رہتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمت کرو اور گھبراؤ نہیں، اور اجر زیادہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ کو دراز زندگی دے، آمین. حضرت عمر نے جو 6 رکنی مشورے کے لیے کمیٹی بنایا، کیا اسے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 5-1 پر متفق ہو تو چٹے کو سمجھاؤ، اگر متفق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو وہاں قتل کر کے باہر آنا. یہ مشہور ہے لیکن روایت نظر سے نہیں گزری، اسی طرح میں نے بھی سنی ہے لیکن کسی کتاب میں نظر سے نہیں گزری. شیخ صاحب اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، صحبت میں، تندرستی میں، مال و جان میں، اولاد میں برکت، آمین آمین. آپ کے علم سے ہمیں بہت فائدہ اٹھانے کی، تو آمین. تم پر لازم ہے شام آگاہ ہو، پر تم لازم ہے شام آگاہ رہو، پر لازم ہے شام. اس کی مکمل حدیث ہونا پتہ نہیں کیا جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آئی. جو آپ نے چند دن قبل پیٹ بیماریوں کے لیے طریقہ بتایا تھا وہ دوبارہ دوہرا ہے. پتہ نہیں کون سا وظیفہ مانگ رہا ہے، پیٹ کے لیے کون سا وظیفہ تھا؟ زیادہ کھانے کا وظیفہ تھا یا کم کھانے کا؟ زیادہ خوروں کے لیے تو یہ وظیفہ ہے نا کہ دایاں ہاتھ ایسے سینے پہ رکھے، نیچے کی طرف لائے اور کہے کہ اللیل لیلۃ العید رضی اللہ نبی عبداللہ القرشی. تجربہ ہے کہ 2-3 دفعہ ایسا کہنے کے بعد وہ کھانا ہضم ہو جائے، اور نظر کی اتارنے کے لیے وہی ومان فقط من نفقت کی آیات اور نظر من القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین تک، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون خیر تک. اور سورۃ قلم کی آخری آیت، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون ما ہو الا ذکر اللہ. 3 دفعہ ایک وقت میں، اور بہتر ہے کہ 3 دن تک صباحا ومساء، صبح و شام نظر اتاری. نظر اتارتے وقت یہ آیات اور کلمات پڑھتے وقت یہ بھی نیت ہو، یا اللہ اگر ہماری نظر ہو، کسی اور کی ہو، مرد کی ہو، عورت کی ہو، اپنے کی ہو، پرائی کی ہو، جن کی ہو، انس کی ہو، ہری آنکھوں والے کی ہو، بھوری آنکھوں والے کی ہو، محبت کی ہو، حسد کی ہو، عورتوں کی ہو، مردوں کی ہو، دوستوں کی ہو، دشمنوں کی ہو، خدا آپ قادر ہے کہ اسے اتارے اور ان کلمات کی برکت سے اس کو صحت شفا عطا فرمائے. یہ دعا بھی ذہن نشین رہے تو کلمات زیادہ مؤثر ہوں گے. میں عبداللہ سعودی کا باشندہ ہوں، گزشتہ عید الاضحیٰ پاکستان آیا تھا اور قربانی سعودی میں اپنے اہل عیال کے لیے کیا جبکہ ان کا عید ایک دن پہلے تھا. میری قربانی ہوئی کہ نہیں؟ جہاں جس سرزمین پر جس جس شخص کی قربانی ہو رہی ہو اور وہ مرکز اسلام ہے تو ٹھیک ہے, وہاں کی قربانی آپ کی درست ہوئی ہے. اس میں دونوں قول فقہا کا, بعض آدمی کا اعتبار کرتے وقت کے شہر کے علماء کا یہ فتویٰ ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے اور اس پر میرے دلائل ہے کہ سعودی عرب اصل الاصل ہے اور وہ سب کے لیے عید ہے اور بہترین قربان گاہ ہے, لہذا وہاں کے اعتبار سے کر سکتے ہیں. خاتون کی آنکھ آج شام 5 بجے بڑا آپریشن ہے, اللہ صحت شفا و نور بصر عطا فرمائے, اللہ کا آپریشن کامیاب فرمائے. بچوں کے رشتے کی بات چل رہی ہے, اس کے حق میں اللہ بہترین پائیدار خوشگوار رشتے عطا فرمائے. ثناء اللہ افغانی صاحب کے اہلیہ کی صحتیابی کے لیے آمین آمین, اللہ صحت شفا عطا فرمائے. پریشان نجات کے لیے خصوصی دعا, خوب استغفار پڑھو, کثرت سے پڑھو, ہزاروں مرتبہ پڑھو. مجھے میں موبائل فون والے مسئلے پر آپ سے ایک جملہ عرض, معافی کا خواہ نہیں, آپ معاف فرمائیں, ہم نے جو سخت جملے کہے اصلاح کی نیت سے تادیب کی ہے, آپ اسے معاف فرمائیں, درگزر فرمائیں, اور اللہ آپ کے تمام مسائل میں مدد فرمائیں, پریشان نہ ہونے دے, ایمان و اسلام و اعمال کی خوشی عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جتنے بیماران کے لیے کہا گیا اللہ صحت اور زندگی دے, جہاں آپریشن ہونے والے ہیں کامل و اکمل صحت شفا عطا فرما, جہاں رنج اور غم ہے دستگیری فرما, جہاں مشکل اور پریشانی ہے دور فرما, جو مراد مطلوب ہے عطا فرما, جو دعا پیش نظر ہے قبول فرما, جو گرانیاں ہیں آسانیوں میں تبدیل فرما, جو خوشیاں ہیں قائم دائم رکھ, جو دین و دنیا کے امور ہیں ان میں ہماری مدد فرما, نصرت فرما, خوب خوب اپنے حفظ و امان نصیب فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.